نشر آثار شہید کمانڈر حاج قاسم سلیمانی، ایران کے صوبہ گیلان کے 8000 شہدا کی یاد میں قومی سیمینار سے شہید سردار حاج قاسم سلیمانی کا خطاب، مکمل اردو ترجمہ اور ڈبنگ کے ساتھ ادارہ فروغ ثقافت اسلامی البلاغ پاکستان کی جانب سے پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ نثار روح منور و مطهر
تمام شہدا کی نورانی و پاک ارواح، شہدا انقلاب، شہدا دفاع مقدس، اس مثالی قابل افتخار اور شہید پرور صوبہ جہاں اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات ہیں، ان کے شہداء اور موجودہ صدی میں اسلام کو زندہ کرنے والے اور مجدد امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کے لیے، اور ہمارے عزیز و محترم حکیم و دانا اور گراں قدر رہبر معظم سید علی خامنائی، جو کہ آج کشتی اسلام کے پتوار اور رہنما ہیں، کی صحت و سلامتی کے لیے سب مل کر بآواز بلند صلوات۔ میں سب سے پہلے اس محفل میں موجود علماء کرام اور شہدا کے تمام معزز و محترم اہل خانہ، نیز دوسرے تمام اپنے کرم فرماؤں، بالخصوص آیت اللہ جوباری، آیت اللہ قربانی، یہ صوبے کی دو روشن شمعیں ہیں، خدا انہیں طول عمر عطا فرمائے۔ ان سے معذر چاہتا ہوں کہ ان کی موجودگی میں گفتگو کر رہا ہوں، جو ایک طرح کی بے ادبی ہے۔ یہ قابل دید اور بے مثال سیمینار ہے۔ میں نے بہت سی کانفرنسوں میں شرکت کی ہے، لیکن اس کانفرنس میں خاص مہک آ رہی ہے، جیسا کہ شہدا موجود ہوں، ان کے عطر خون کی مہک آ رہی ہے۔ شہدا کے ورثہ کی جانب سے اجلاس کی نظامت نے محفل کو شہید کے پاک غمگین یادوں سے معطر کر دیا ہے۔ یہ بہت ہی قابل قدر و خلاقیت کا اظہار ہے۔ گیلان ایک خداداد جنت ہے، اسلامی ایران میں خدائی نعمت ہے جس میں بہت سی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ایک ایسا صوبہ ہے جس نے اپنی آغوش میں بہت سے باصلاحیت اور ممتاز افراد، علماء، عرفاء اور عظیم مراجع کی پرورش کر کے عالم تشیع اور عالم اسلام کو تحفہ دیا ہے۔ ایران صغیر جس نے سارے ایران کو اپنے اندر سمیٹ رکھا ہے، جس کے قد و قامت میں سارا ایران نظر آتا ہے۔ گیلان ایران کا افتخار ہے اور اسلامی ایران کا ایک زرین، زندہ اور زیبا برگ ہے۔ 8000 شہید کا عدد انسان کو حیرت زدہ کر دیتا ہے۔ 8000 شہید، 20000 مجروح، زخمی، معذور اور مجموعی طور پر تقریباً 30000 لوگ، جنگی قیدی، مجروح اور شہید۔ اس جیسے صوبے میں ملک کے دوسرے تمام صوبوں کے ساتھ اس کی آبادی کے تناسب کو دیکھتے ہوئے یہ عدد بے نظیر ہے۔ صرف اس صوبہ گیلان نے اکیلے ہی ملک کے اکٹھا کئی صوبوں کے برابر حق ادا کیا ہے۔ یہاں کی عوام کے ہر ہر فرد کا ہاتھ چومنا چاہیے۔ میں اپنی جگہ ایک ایرانی ہونے اور اس قابل فخر اسلامی نظام کے خدمت گزار ہونے کی حیثیت سے اس عظیم، اہم، قابل قدر اور زندہ و جاوید کام شہدا کانفرنس کے انعقاد پر سبھی منتظمین، من جملہ محترم گورنر، سپاہ کے معزز کمانڈر، قابل صد احترام علماء کرام اور دوسرے معززین و حاضرین، نیز شہید فاؤنڈیشن اور بہت سے معاونین جو بہت بڑی تعداد میں ہیں اور جنہوں نے اس کانفرنس کے انعقاد میں اپنا کردار ادا کیا ہے، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سب کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہر ایک کی خدمت میں عرض ادب و سلام پیش کرتا ہوں۔ حقیقت میں آپ سب لائق تحسین ہیں۔ آپ نے اپنے شہدا کے حق میں بہت ہی شائستہ، اعلیٰ اور قابل فخر کام انجام دیا ہے۔ اس عظیم محفل میں میری ساری گفتگو اسی دور سے متعلق ہے جسے گزرے ہوئے 20 سال ہو گئے، لیکن آج بھی ہمارا معاشرہ اس سے متاثر ہے۔ ایک ایسا خزانہ جو سالہ سال سے اور صدیوں تک ہماری قوم کو دولت مند بناتا رہا ہے، بناتا رہے گا اور بہرہ مند کرتا رہے گا۔ جنگ کا خزانہ، ایک لازوال خزانہ جس کے اندر قیمتی زرو جواہرات اور نگینے تھے جنہیں دریافت کر کے عوام کے سامنے رکھا جائے۔ مناسب ہے کہ آج ان شہدا کی یاد میں امیر المومنین علیہ السلام کا ایک جملہ جو آپ نے اپنے اصحاب کی بیچارگی پر فرمایا بیان کیا جائے۔ البتہ آج ہمارے معاشرے میں وہ بیچارگی نہیں، ہمارے شہدا کی خالی جگہ ہمیشہ شہادت کے لیے تیار جوانوں کے ساتھ پر ہے، جس کا ایک نمونہ یہی شہداء مدافع حرم ہے۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام کا یہ جملہ شاید ان کے مقام کو بیان کرنے کے لیے جامع ترین کلام ہے۔ آپ نے شاید غم و اندو سے بھرے دل اور نم آنکھوں کے ساتھ فرمایا تھا،
فرمود این قوم الذین دعوا للاسلام فقبلوا وقرأ القرآن فحکموا وهیجوا علی الجهاد فبلهوا وله اللقاء علی اولادها وسلبوا السیوف اقمادها وأخذوا بأطراف الأرض زحفا زحفا وصفا صفا لا يبشرون بالأحياء ولا يعزون عن الموتى مر العيون من البكاء خمس البطون من الصيام زبر الشفاء شفاء من الدعاء صفر الألوان من السحر على وجوههم ترهقهم غبرة الخاشعة۔
وہ لوگ کہاں ہیں کہ جنہیں اسلام کی طرف دعوت دی گئی تو انہوں نے اسے قبول کر لیا اور قرآن کو پڑھا تو اس پر عمل بھی کیا، جہاد کے لیے انہیں ابھارا گیا تو اس طرح شوق سے بڑھے جیسے دودھ دینے والی اونٹنی اپنے بچوں کی طرف، انہوں نے تلواروں کو نیاموں سے نکال لیا اور دس بستہ اور سب بس سب بڑھتے ہوئے زمین کی اطراف پر قابو پا لیا۔ نہ زندہ رہنے والوں کے مژدہ سے وہ خوش ہوتے ہیں اور نہ مرنے والوں کی تعزیت سے متاثر ہوتے ہیں، رونے سے ان کی آنکھیں سفید، روزوں سے ان کے پیٹ لاغر، دعاؤں سے ان کے ہونٹ خشک اور جاگنے سے ان کے رنگ زرد ہو گئے تھے، اور فروتنی و عاجزی کرنے والوں کی طرف ان کے چہرے خاک آلود رہتے تھے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کے بیان کردہ ان صفات کے حقیقی مزداق ہمارے یہی شہدا تھے کہ جن کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ اس اجلاس میں تین اہم نکات کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا نقطہ جسے سمجھنے سے ہم قاصر ہیں وہ شہید و شہادت کی معرفت ہے۔ دوسرا نقطہ کل سے آج تک اس پورے راستے میں شہدا کے ہدف اور اہداف کے بارے میں ہے۔ تیسرا نقطہ ہمارے شہدا کے حالات و واقعات، رہن سہن کے اطوار اور اخلاقی صفات کے بارے میں ہے۔ ہماری اس محفل میں یقینی طور پر دو طرح کے لوگ موجود ہیں، ایک وہ ہیں جو بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں اور ایک وہ ہیں جو بہت زیادہ مشتاق ہیں۔ جو ڈرا ہوا ہے وہ اپنی عاقبت سے ڈرتا ہے میری طرح، جو مشتاق ہے وہ شہدا کے اشتیاق کے پیچھے ہے اور شوق کے ساتھ کبوتر کے بچوں کی طرح اس تگودو میں ہے کہ شہدا سے علم و معرفت کے دانے حاصل کر کے انہیں اپنا سرمایہ بنا لے۔ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے فہم اسلام کے طور پر نہیں بلکہ ایک تجربے کے طور پر ہم نے اپنے شہدا سے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، وہ اہم نقطہ یہ ہے کہ اے میرے عزیز بہن بھائیوں اور جذبے سے لبریز لوگوں، جب تک کوئی زندگی میں شہید کی صفات کا حامل نہ تھا شہید نہیں ہوتا۔ شہید ہونے کی شرط پہلے سے شہید رہنا ہے۔ اگر آج آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کی گفتار، اس کے کردار و اخلاق سے شہید کی خوشبو آ رہی ہے تو جان لیجئے کہ وہ شہید ہوگا۔ ہمارے تمام شہدا میں یہ خصوصیات پائی جاتی تھیں۔ اس سے پہلے کہ شہید ہوں وہ پہلے سے شہید تھے، اس سے پہلے کہ وہ شہید ہوں پہلے سے شہید نظر آتے تھے۔ کوئی علم حاصل کرنے سے پہلے عالم نہیں ہو سکتا، عالم ہونے کی شرط علم حاصل کرنا ہے، لہذا شہید ہونے کی شرط شہید رہنا ہے۔ یہ عظیم و بلند مرتبہ جس کے بارے میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہم ان کے مقام کو سمجھنے سے قاصر ہیں، یہی کافی ہے کہ وہ عند ربہم یرزقون ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا چونکہ شہید اپنی انا اور اپنے نفس سے گزر جاتا ہے، اپنے آپ کو فدا کر دیتا ہے اور اس میں کسی طرح کی خود غرضی اور انانیت باقی نہیں رہتی، اسی فنا ہونے کی بنا پر شہید ظلمانی اور نورانی حجابات سے گزر جاتا ہے اور عند ربہم یرزقون کے مقام اور ضیافت اللہ کے مرتبے پر اور لقاء اللہ کی منزل پر پہنچ جاتا ہے. ایک اہم منزل جہاں سے ہمارے سارے شہید گزرے ہیں اور شہادت کے اس رفیع و اہم مقام تک پہنچے ہیں, وہ منزل ہجرت ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا, شہید اتری اپنی خوبصورت زندگی سے قلبی وابستگی ختم کرتے ہوئے فرائض کی ادائیگی کی جانب بڑھے, مقام شہید اور مقام شہادت تک پہنچے. مقام شہید اور مقام شہادت تک پہنچنے کی پہلی سیڑھی ہجرت ہے. اپنے آپ سے ہجرت, اپنے عہدے اور منصب سے ہجرت, اپنے مال سے ہجرت, اپنے مکان سے ہجرت, اپنی دلی وابستگیوں سے ہجرت, اپنی خوبصورتیوں سے ہجرت. شہدا نے تمام جہاد میں بطور کامل اس ہجرت کا سفر کیا ہے. وہ شہید باپ جسے میں نام سے جانتا ہوں, جب اپنی بیٹی سے خدا حافظی کرنا چاہتا تھا, اس نے اپنا ہاتھ بیٹی کے چہرے پر رکھا اور اپنا منہ دوسری طرف کر لیا. اس کی اہلیہ نے پوچھا, تم اسے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اس نے کہا, میں ڈرتا ہوں کہیں وہ مجھے پکڑ نہ لے اور میرا ارادہ متزلزل نہ ہو جائے. یہ ہجرت ایسی ہجرت ہے کہ اگر انسان کے اندر انجام پا جائے تو اگرچہ وہ مقام شہادت پر نہ پہنچے, پھر بھی قرآن میں وعدہ الہی کے مطابق وہ اجر عظیم سے بہرہ مند ہوگا. دوسرا مرتبہ جہاد ہے, اللہ کے راستے میں جہاد, فی سبیل اللہ. اور تیسرا مرتبہ اس راستے میں ثابت قدمی اور پائیداری ہے. جنگ میں زندہ رہ جانے والے عزیز بھائیوں, اس ماحول کے مشتاق بھائیوں, آپ نے مدافع حرم شہدا کو دیکھا. یہ شہدا جو حال ہی میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے, یہ اسکل اسکیہ ہیں, یعنی یہ دوسروں سے زیادہ ہیں, یعنی یہ دوسروں سے زیادہ ذہین ہیں, یہ ہوشیار و عقل مند ہیں. ذہانت اور عقل مندی اس میں نہیں ہے کہ انسان مال کیسے کمائے, بلکہ اس میں ہے کہ انسان اپنی حفاظت کرے, خدا سے رابطے کے اثرات کو اپنے اندر محفوظ رکھے, موقع کی تلاش میں رہے. شہید اتری کی مانند یا دوسرے قابل قدر شہدا کی طرح, تاکہ پہلی فرصت میں اپنے آپ کو متصل کرے اور شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو جائے. یہ ہے ذہانت, یہ ہے ہوشیاری اور عقل مندی, اس راستے میں ثابت قدمی.
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا.
یہ بنیاد ہے, اگر یہ ثابت قدمی باقی رہے تو چاہے انسان پیچھے رہ جائے لیکن بے عنوان ایک شہید باقی رہتا ہے. یہ ایک بنیادی منزل ہے, ایک اہم مقام ہے. ہمیں مقام شہدا کو تسلیم کرنے میں شک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے اولیاء کی طرح صاحب کرامت ہیں. یہ جو ہم ان کے مزاروں سے توسل کرتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں, یہ ایک حقیقت ہے, کیونکہ وہ اس قطرے کی مانند ہے جو سمندر سے مل چکا ہے. کبھی انسان ایک قطرے کی مثل ہوتا ہے جسے ہوا لے اڑتی ہے, یا ہوا اسے خوش کر دیتی ہے, یا کوئی پرندہ اسے لے جاتا ہے, لیکن کبھی یہ قطرہ سمندر سے جا ملتا ہے اور خود سمندر بن جاتا ہے. جب آپ عام حالت میں لوہے کے ایک ٹکڑے کو دیکھتے ہیں تو وہ محض لوہا ہے, اسے اگر ایک چٹان پر رکھ بھی دیں اس میں کوئی اثر نہیں ہوگا, لیکن جو ہی اسے ایک مقناطیس سرکٹ میں داخل کریں گے تو یہ بے اثر لوہا ایک مقناطیسی سرکٹ میں تبدیل ہو جائے گا, اور پھر ایک مقناطیس کی مانند لوہے کے دوسرے تمام ٹکڑوں اور آہنی ذرات کو اپنی طرف کھینچ لے گا. شہید رسول اللہ اور آل اللہ کی مقناطیسی مدار سے متصل ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شہید صاحب کرامت ہوتا ہے. اسی وجہ سے بامعرفت لوگ شہدا کی قبروں پر دعا اور توسل کرتے ہیں. وہ چونکہ اللہ کی ذات میں فنا ہو چکا ہے اور چونکہ ذات خدا میں ڈوب گیا ہے, اس میں اخلاص آ گیا ہے, اور چونکہ اس میں اخلاص پیدا ہو گیا ہے لہذا وہ متصل ہو گیا ہے.
اتصلوا لا فرق بینهم وبین حبیبهم,
یعنی جب وہ متصل ہو جاتے ہیں تو ان کے اور ان کے حبیب و معبود کے درمیان کوئی فرق نہیں, چونکہ ان کے درمیان اتصال پیدا ہو گیا ہے, اور یہ اس کی اپنی طرف سے نہیں بلکہ اتصال کا نتیجہ ہے.
عبدی اتعنی اجعلکم مثلی انا اقول کن فیکون وانت تقول کن فیکون,
اے میرے بندے، میری بندگی کرو تاکہ میں تمہیں اپنے جیسا بنا دوں۔ میں کہتا ہوں ہو جا تو ہو جاتا ہے، اور تم بھی کہو گے کہ ہو جا تو ہو جائے گا۔ یہ ایک الہی قانون ہے، جو بھی امیر المومنین علیہ السلام سے جتنا نزدیک ہوا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس مقناطیسی مدار سے جتنا نزدیک ہوا، یہ اس پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ کمیل ابن زیاد ہو جاتا ہے، وہ ابو ذر غفاری بن جاتا ہے، سلمان بن جاتا ہے۔ شہید کا کمال یہی اتصال کا کمال ہے۔ یہ سمندر سے مل جانے والا قطرہ پھر قطرہ نہیں دکھتا، اس کا سارا سمندر ہے، خدائی سمندر۔ وہ خدائی اور ائمہ علیہ السلام کے مقناطیسی مدار سے جڑ گیا ہے، پھر وہ دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ وہ مدار آپس میں جڑا ہوا ہے۔ وہ ائمہ کا ایک جز بن گیا ہے، وہ معصوم کا ایک جز بن گیا ہے۔ یہ ایک مقام ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام اپنی تمام تر عظمت، اپنے وجود کے تمام زخموں کے ساتھ، اپنی لیلۃ المبید کے ساتھ، بچپن سے لے کر شہادت تک کی اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ، غزوہ احد کے موقع پر شہادت کی خاطر گریہ کرتے رہے، اور جب تک رسول اللہ نے انہیں شہادت کی بشارت نہیں دی، انہیں سکون نہیں ملا۔ پھر جب ان کے سر مبارک پر تلوار کا وار ہوا، تو آپ نے یہ جملہ فرمایا، فزت ورب الکعبہ، کعبے کے پروردگار کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کامیابی کے اعلان کی دو وجوہات ہیں، ایک پس لوگوں سے رہائی، دوسرا اس رفیع مقام پر فائز ہونا جس کے لیے امیر المومنین علیہ السلام تڑپتے تھے۔ شہید اور شہید کے ماں باپ اسی طرح ہیں، یہ جنین اور یہ پاک جنین، اور اس میں ایک وجود نسل در نسل منتقل ہوا ہے۔ خداوند نے اسے اس دن کے لیے امانت رکھا ہوا تھا، اس دن کی خاطر شہید کے ماں باپ کے دو مبارک جسم دنیا میں آئے، وہ بھی اسی طرح ہیں، وہ بھی اسی اتصال کی کڑیاں ہیں، وہ بھی اسی احترام اور مقام کے حامل ہیں، انہیں ہمارے معاشرے میں باقی رہنا چاہیے۔ ضعیف بوڑھے ماں باپ کی قدر و قیمت کو جانیے جو ہمارے پاس سے جا رہے ہیں۔ جان لیں کہ کبھی رحمت الہی صرف ایک بہانے سے مل جاتی ہے۔ ایک عام نورانی ضعیف سے، ایک دیہاتی عورت سے، ایک شہید کے بچے سے، رات کے وقت اس کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو، جنہیں ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہ لوگ خدائی کرامات کا سر چشمہ ہیں، یہ رحمت الہی ہیں۔ جب یہ ہمارے معاشرے سے جاتے ہیں، تو ہم ان کے لیے اداس ہوں اور غم محسوس کریں کہ برکت الہی کے نزول کا ایک سبب چلا گیا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ کہ 8,000 شہید کوئی سادہ چیز نہیں۔ 8,000 شہید، تاریخ میں سوال کیا جائے گا کہ 8,000 افراد شہید ہوئے، کیوں شہید ہوئے، یہ کیوں گئے؟ ہم میں سے جو یہاں ہیں اور جو یہاں نہیں آئے لیکن سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے، اور ہم اس سوال کا جواب دیں۔ اس سوال کو ہم اپنے اجتماع سے، اپنے ضمیر سے، اپنی فطرت سے پوچھیں کہ یہ کیوں گئے۔ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، ہیروشیما کی طرح کوئی ایٹم بم نہیں پھینکا گیا تھا کہ 8,000 افراد ایک ساتھ شہید ہو جائیں، نہیں، بلکہ یہ ایک طولانی واقعہ تھا جو تقریباً 2,000 دن تک جاری رہا۔ یہ لوگ یکے بعد دیگرے جاتے رہے۔ انہوں نے دیکھا کہ جب کوئی شہید ہوا تو اس کا بوڑھا باپ اکیلا رہ گیا، اس کی بوڑھی ماں اکیلی رہ گئی، اور اس کی جوان بیوی اکیلی ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ نہیں رکے اور جاتے رہے۔ یہ 8,000 افراد 8 سال کے دوران شہید ہوئے۔ اگر ہم اس عدد کو تقسیم کریں، تو ہر سال یہاں کی عوام میں سے 1,000 باصلاحیت بہترین جوان شہید ہوئے۔ کیوں؟ قربانی اہم ہے، لیکن قربانی سے بھی اہم وہ چیز ہے جس کے لیے انسان قربان ہوتا ہے۔ جس چیز کے لیے انسان قربان ہوتا ہے، اس کی عظمت خود اس قربانی سے زیادہ اہم ہے۔ امام حسین علیہ السلام عظیم ہیں، لیکن ان سے بھی عظیم تر وہ چیز ہے جس کے لیے امام حسین علیہ السلام قربان ہوئے۔ انہوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ وہ وہی مبارک کلمہ ہے، آپ نے فرمایا، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذونی، اگر دین محمد میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا، تو اے تلوارو آؤ مجھ پر آ پڑو۔ جب آپ کے سب بیٹے شہید ہو جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، ربنا تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما۔ یہ جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے وہ دردناک مناظر دیکھے، مثال کے طور پر امام حسین کی شہادت کا منظر، وہ مجسم اسلام، مجسم قرآن، جگر گوشہ رسول، وہ طرز شہادت، اور ان کے جسم اطہر پر وہ گھوڑوں کا دوڑنا، لیکن جب ان سے پوچھا گیا تو فرمایا ما رأیتُ الا جمیلا، میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو قربانی سے بھی عظیم تر ہے، اور امام حسین علیہ السلام اس کی خاطر شہید ہوئے، امیر المومنین علیہ السلام اس کے لیے شہید ہوئے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے تمام فرزند امام موسیٰ قاسم اس کی خاطر شہید ہوئے، ہمارے یہ 8000 شہدا اس کے لیے شہید ہوئے، وہ ہے اسلام۔ یہ اسلام ہے جو ہر چیز سے عظیم تر ہے، جو امام حسین سے عظیم تر ہے، وہ لوگ اس کے لیے شہید ہوئے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ انہیں انبیاء اور اولیاء کے ساتھ غریق رحمت کرے، ہماری اور آپ سب کی گردنوں پر بہت بڑا حق رکھتے ہیں۔ امام خمینی نے وہ عظیم کام کیا ہے کہ تاریخ تشیع میں کسی عالم دین، کسی مرجع نے نہ کل نہ آج وہ کام انجام دینے پر قادر نہ تھا جو امام خمینی نے انجام دیا۔ امام خمینی نے بے یقینی کے عروج میں، حتیٰ جب دنیا تشیع کی بعض ممتاز شخصیات نے ان کی مخالفت کی، میں یہاں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، امام خمینی نے اسلامی حکومت کے قیام کی فکر پروان چڑھائی اور پہلی فرصت میں اسے نافذ کر دیا۔ اسلام آج ہمارے معاشرے میں یہ بات نہایت اہم ہے، یہ دین اور قومیت کو ایک کرنا بہت ضروری ہے، یہ امام خمینی کی مہارت تھی۔ امام خمینی نے اس ملک کی بقا کے لیے، امام خمینی نے اسلام کی بقا کی خاطر، وہ اسلام جو اپنی 1400 سالہ تاریخ میں سے صرف 100 سال سے بھی کم عرصہ خالص اسلام، جس میں سے پیغمبر کی خوشبو سونگھی جا سکتی ہے، رائج رہا تھا، اور 13 صدیوں کا اسلام، اموی اسلام، عباسی اسلام، عثمانیوں کا اسلام، طویل عرصہ تک، تقریباً 300 سال، 500 سال، 700 سال تک جہان اسلام پر حاکم رہا۔ عالم اسلام میں جتنے انحرافات پیدا ہوئے ہیں، یہ سب انہی فاسد اور آمرانہ حکومتوں کا نتیجہ ہے جو اسلام کے نام پر حکومت کرتی رہی ہیں۔ امام خمینی نے آ کر خالص اسلام کو دریافت کیا اور اسے اس قوم کے قد و قامت پر نافذ کیا، یہ بات بہت اہم ہے۔ امام خمینی کا شعور اور حکمت و دانائی تھی کہ امام خمینی نے ایک قوم کو اس کے لیے شائستہ دیکھا، یہ قوم ایرانی قوم تھی، اور یہ صرف اسلام کی نجات کے لیے نہیں بلکہ ایران کی نجات کے لیے بھی تھا۔ ایران کی 700 سالہ تاریخ بغیر تاریخ کے ہے، اس ملک کی 700 سالہ تاریخ اس ملک پر غیر ایرانی حکمرانوں کی حکومت کی تاریخ ہے۔ مختلف ادوار، کئی حملے مختلف جگہوں سے آئے، سلجوقی اور دوسرے حکمرانوں نے مختلف جگہوں سے آ کر اس قوم پر حکومت کرتے رہے۔ امام خمینی نے اسلام کے ساتھ دو اہم کام کیے، دین اور قومیت کو سیاسی حکومت کے دائرہ کار میں ایک چادر اڑائی، اور اس کے ذریعے امام خمینی نے دو اہم کام انجام دیے۔ پہلا کام یہ کہ اس قوم اور ایران کا انشورنس کر دیا۔ کیا ممکن تھا کہ اسلام کے بغیر، دینی اسلامی جذبے کے بغیر، 8000 جوان ادھر سے 1000 کلومیٹر دور جائیں اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ ان کے گھروں میں، ان کی زمینیں، شہروں پر حملے ہو رہے ہیں اور انہیں کوئی خطرہ درپیش ہے، وہ شلمچہ سرحد پر چلے جائیں، کردستان کے پہاڑوں پر اپنے سر رکھ دیں اور وہ سر کاٹ دیے جائیں، اس کے بعد تقریباً 6 فٹ بلند قامت کے جوان مرد کچھ ہڈیوں کی صورت میں اپنی ماؤں کی آغوش میں واپس لوٹا دیے جائیں؟ کیا یہ سب کچھ اسلام کے بغیر ممکن تھا؟ آج اگر یہ ملک مذہب و اسلام کے سرمایے کا حامل نہ ہوتا تو ان چند سالوں میں، اس ملک پر ہونے والے اتنے سارے حملوں کے نتیجوں میں، یہ ملک ختم ہو چکا ہوتا اور گزشتہ ادوار کی طرح ہو جاتا، یہ ملک ماضی کے اندھیروں میں پلٹ جاتا۔ دوسرا یہ کہ امام خمینی نے اسلام کی تجدید حیات کے لیے اس قوم کو اس کام کے لیے شائستہ پایا، یہی وجہ ہے کہ آج اسلامی نظام کا دفاع ہی دفاع اسلام کے مترادف ہے۔ امام خمینی نے یہ کیوں فرمایا کہ نظام کا دفاع اوجب واجبات میں سے ہے؟ کوئی بھی واجب نظام کے دفاع جتنا اہم نہیں ہے، وہ اسے نماز سے زیادہ اہم واجب سمجھتے تھے، اگر نماز قضا ہو جائے تو اسے بعد میں بجا لانے کا امکان ہے، لیکن اگر نظام کو خطرہ لاحق ہو تو نماز بھی خطرے میں پڑ جائے گی، دین کو بھی خطرہ ہوگا۔ اسی وجہ سے امام خمینی نظام کی حفاظت کو اوجب واجبات میں سے جانتے تھے۔ اور اسے نماز سے زیادہ اہم واجب سمجھتے تھے۔ یہ مقصد ایک بڑا مقصد تھا۔ اس مقصد کی بدولت والدین میں یہ جذبہ اور یہ شوق پیدا ہوا۔ ایک ماں جس کی مبارک تصویر اس کے چار شہید بیٹوں کے ساتھ یہاں دکھائی گئی، اسی طرح مختلف محاذوں پر ایک باپ کی اپنے بیٹوں سمیت جنگ میں شمولیت کی بہت مثالیں موجود ہیں۔ کئی شہروں میں باپ بھی شہید ہے اور اس کے تین بیٹے بھی شہید، اور ایک جگہ باپ بھی شہید ہوا ہے، تین بیٹے داماد بھی شہید ہوئے ہیں۔ کس لیے؟ اسلام کے لیے۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ ہمارے داخلی مسائل اور ذاتی معاملات میں بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہ نظام جس کے باعث آج اتنا سکون ہے، جبکہ ہمارے اطراف میں ہر جگہ آگ ہی آگ ہے۔ ذرا دیکھیں، یہ عراق ہے، یہ افغانستان ہے، یہ پاکستان ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے، یہ قفقاز ہے، یہ ترکی ہے، یہ ہمارے ارد گرد کی صورتحال ہے۔ ہمارا ملک جس میں سیاسی استحکام ہے، اس قدر سکون ہے، امن و امان ہے، یہ ہمارا امتیاز ہے۔ ہم اپنے اس نظام کا موازنہ کس سے کریں؟ کون سی جگہ کے ساتھ اس کا موازنہ کریں؟ ترکی کے ساتھ؟ اسلامی جمہوریہ ایران کس سیاسی حکومت کے ساتھ قابل موازنہ ہے؟ کس نظام کے ساتھ اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ یہاں کس قدر زیادہ برکات ہیں؟ آزادی، سائنس، علم و ترقی، امن و سکون، اور ہر سطح پر اس نظام کی خوبیاں واضح اور آیا ہیں۔ لہذا کل بھی یہ نظام اس قابل تھا کہ اس کی خاطر 8,000 افراد شہید ہوں، اور آج بھی اس قابل ہے کہ ہزاروں لوگ اس کی خاطر شہید ہوں، کیونکہ یہ اسلامی نظام ہے۔ یہ جو ہمارے عزیز و قابل صد احترام رہبر معظم اس نظام کی چوٹی پر انتہائی بیداری کے ساتھ اس کا خیال رکھے ہوئے ہیں، ہر چیز جو اس نظام کو نقصان پہنچائے، کوئی سایہ اس پر آئے، اس کے اسلامی جذبے کو کم کرنے کی کوشش کی جائے، اس کی قومیت پر حرف آئے، اس کے حق خود ارادیت کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے، اس کی عزت میں کمی کے لیے اگر سازش کی جائے، تو رہبر معظم انقلاب اسلامی ان کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں۔ کوئی ہمارے پاسپورٹ کو مانے یا نہ مانے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بات بھی اہم ہے، لیکن کیا ہماری عزت سے زیادہ اہم ہے؟ آج ہماری عزت ہر چیز پر فوقیت رکھتی ہے۔ اس قوم کی عزت، اس قوم کی خود مختاری۔ خود مختاری کا تعلق صرف ایک پہلو سے نہیں ہے، خود مختاری کا تعلق صرف جغرافیہ سے نہیں ہے کہ اگر کوئی ہمارے ملک کے کسی حصے کو نقصان پہنچانا چاہے تو ہماری غیرت جاگ جائے۔ خود مختاری کا تعلق تمام جہاد اور پہلوؤں سے ہے۔ ہماری ثقافت میں خود مختاری ہے، ہمارے دینی معاملات میں خود مختاری ہے، ہماری معیشت کا تعلق ہماری خود مختاری کے ساتھ ہے، ہماری خود مختاری کا تعلق ہمارے ثقافتی اور ادبی امور سے ہے۔ ان تمام میدانوں کا تعلق ہماری خود مختاری کے ساتھ ہے۔ لہذا خود مختاری کا صرف ایک پہلو نہیں ہے، اس کا تعلق صرف زمینی سالمیت سے نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کی سالمیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ایک ہمیں جہت مسئلہ ہے۔ بنابراین رہبر معظم سید علی خامنائی ثقافتی امور پر نگاہ رکھتے ہیں، سیاسی معاملات کی خبر رکھتے ہیں، پھر اقتصادی معاملات کو بھی دیکھتے ہیں۔ جب ہر پہلو سے ایک ملک کی مکمل خود مختاری محفوظ رہے گی، تب ہماری حقیقی عزت بھی محفوظ رہے گی۔ ہمارے شہدا اس مقصد کے لیے شہید ہوئے تاکہ تمام میدانوں میں ہماری خود مختاری باقی رہے، اس نظام کی عظمت اور اہمیت کی خاطر شہید ہوئے۔ اسی وجہ سے اسلامی جمہوریہ ایران محفوظ رہا۔ 30 سال سے مسلسل ایک جنگ جاری ہے، ہر میدان میں ہماری خود مختاری کو ختم کرنے کی خاطر تمام سمتوں سے ہم پر ہر طرح کا حملہ کیا گیا ہے، لیکن یہ ملک، یہ قوم، یہ حکیم و دانا، خرد مند اور شجاع قیادت کی بدولت کامیاب رہی ہے۔ نیز یہ باوفا ایرانی قوم ان سب پر غلبہ حاصل کرنے اور دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کی مثال صرف ایک جنگ میں نہیں، ایک قومی ارادے کے سامنے دشمن کا تسلیم ہونا گھٹنے ٹیکنے کی سب سے بڑی مثال ہے۔ آج آپ کا دشمن یا سارے دشمنوں کے اہم ترین حامی اور اس بڑے شیطان کی آپ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ وہ کس بات پر اصرار کرتا ہے؟ یہ تھا دوسرا نقطہ، اور اب تیسرا نقطہ جو ہم سب کے لیے اہم ہے، وہ ہمارے شہدا کا طریقہ اور ان کا کردار ہے، ہمارے شہدا کی اخلاقی صفات ہیں۔ کیا سبب تھا کہ وہ زندہ و جاوید ہو گئے ہیں؟ میں اپنے محترم علماء سے معذرت خواہ ہوں اگر کسی بات میں میری کم علمی کی وجہ سے کوئی بے ادبی کا پہلو پایا جائے، لیکن آج حسین خرازی، آپ کے شہید املاکی اور آپ کا ہر شہید جیسے شہید احمد کاظمی، شہید ہمت، شہید باقری وغیرہ کی ایک مرجع تقلید سے زیادہ پیروی کی جاتی ہے، فقی مسائل میں نہیں بلکہ دوسرے عرفانی اور روحانی راستوں پر۔ میں بندر عباس شہر گفتگو کرنے گیا، وہاں کچھ لڑکیاں میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنا ایک ایک نام رکھا ہے، انہوں نے ہمت کو نہیں دیکھا، باقری کو نہیں دیکھا، خرازی کو نہیں دیکھا۔ ایک نے کہا اس لڑکی کا نام باقری ہے، ہم اسے باقری کہہ کر بلاتی ہیں، اس نے اپنے وجود کو باقری کے نام سے متبرک کیا، پھر کہا اس کا نام خرازی ہے اور اس کا نام کاظمی۔ اس کے بعد اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ میں جب دسترخوان پر بیٹھتی ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مہدی باقری میرے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں۔ کہاں اس طرح کی روحانیت پائی جاتی ہے؟ یہی وہ اتصال ہے۔ ہماری جنگ کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں پاک کردار کی بلند چوٹیاں بہت پاک اور انتہائی بلند تھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر پہاڑی چوٹی اونچی ہو تو اس کی وادی حسین اور خوبصورت ہوتی ہے، سرسبز ہوتی ہے، اس کی وادی سے ابلتے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ انہی کرداروں کے اونچے پہاڑوں نے اس معاشرے کی کردار سازی میں بہت گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ سال، تقریباً 10 سال سے کچھ کم، ظاہری حکومت کی، لیکن اس کے اثرات ہزاروں سال پر محیط ہیں۔ یہ ہے کردار کا ایک اونچا پہاڑ۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے 10 سال حکومت کی، لیکن ہمارے معاشرے پر اس کے اثرات 50 سالہ حکومتوں سے بھی زیادہ ہیں۔ ایک انسان بلند چوٹی، معذرت چاہتا ہوں وقت کی کمی ہے، جب کہیں پاک کردار کی بلند چوٹی موجود ہو تو اس کے گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ آج رہبر معظم کے ہمارے معاشرے پر، معاشرے کی بقا، دینداری کی بقا، معاشرے کی معنویت و روحانیت پر حکومت سے زیادہ مثبت اثرات موجود ہیں۔ یہ کردار کی بلند چوٹی کا اثر ہے۔ جنگ کی خصوصیات میں ایک وہ چیز تھی جو شہید پیش کرنے والے سارے خاندانوں کی تسلی کا باعث بنتی ہے، اور وہ یہی شہید سپہ سالاروں اور دفاع مقدس کے بلند کردار شہدا کا وجود ہے۔ مہدی، میں آپ کی خدمت میں مثال اور نمونہ بیان کرتا ہوں۔ مہدی کوئی عام انسان نہ تھا، یہ میدان جنگ میں آپ کا قابل فخر سپہ سالار تھا۔ جب شہید ہوا تو سب سے آگے ایک اونچائی پر گڑھے میں تھا۔ ہماری جنگ میں سپہ سالاری امامت تھی، حکم روائی نہیں۔ یہ نہ تھا کہ جاؤ، بلکہ تھا آؤ، ساتھ چلو۔ اس جملے میں فرق ہے کہ آؤ اور جاؤ، یہاں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ سب سے آگے ہوتے تھے اور ان کی پکار ہوتی تھی کہ آ جاؤ۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ جاؤ، جو کہتا تھا کہ آؤ وہ امامت کر رہا ہوتا تھا۔ ہمارے سپہ سالار جنگ کے میدان میں امامت کیا کرتے تھے۔ ہمارے شہید سپہ سالار، وہ ایک گڑھے میں بیٹھ گیا امارہ سڑک کے کنارے پر، اس کی یہ آواز ریکارڈ ہے۔ شہید احمد کاظمی جو اپنی شہادت تک اس بات کو یاد کر کے گہرے غم کے ساتھ تڑپتے رہے، اس سے مخاطب ہو کر ان الفاظ میں اسے اپنی طرف بلایا، احمد ادھر آ جاؤ، میں یہاں وہ چیز دیکھ رہا ہوں کہ اگر تم دیکھ لو تو یہاں سے نہیں جاؤ گے۔ برادر عزیزم، سردار زاہدی اور سردار عبداللہی موجود ہیں، یہ اس بات کے گواہ ہیں۔ میں جنوبی مجنون کے جزیرے میں گیا، وہاں ایک چھوٹا سا مورچہ تھا، اس میں شہید زین الدین تھے، شہید باقری تھے، شہید کاظمی تھے۔ اس دن مہدی کا بھائی حمید شہید ہوا تھا اور اس کا جسد وہیں رہ گیا تھا۔ میں نے بالکل بھی اس کے تاثرات کو تبدیل ہوتے نہیں دیکھا۔ حمید ایک خوبصورت جوان تھا، میں نے کوئی تبدیلی نہ دیکھی، اس کے چہرے پر ذرا بھی غم کے اثرات نہ تھے۔ جب اس کے بھائی کا جسد محاذ سے لانا چاہتے تھے تو اس نے منع کر دیا اور کہا، اگر دوسرے شہدا کے اجساد کو بھی لا سکتے ہو تو میرے بھائی کا جنازہ بھی لے آنا، ورنہ وہیں رہنے دو۔ ایک بٹالین کے کمانڈر نے اپنی ڈائری میں یہ جملہ لکھ رکھا تھا، اے میرے عرب بھائی، تو میری کھوج میں ہے اور میں تمہاری کھوج میں، خدا کی قسم اگر مجھے شہید کر دو گے تو میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ میں نے یہ جملہ آیت اللہ مشکینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھ کر سنایا تو ان کی حالت غیر ہو گئی۔ پھر جب اس جوان نے اس مرد عارف سے رابطہ کیا اور پوچھا، بعض اوقات ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارے کپڑے خون آلود ہوتے ہیں، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ آیت اللہ مشکینی اشکبار ہو گئے اور کہا، میں آمادہ ہوں کہ اپنی ساری زندگی کی نمازیں دے کر تم سے وہ نماز لے لوں جس پر تم شک کر رہے ہو۔ ہماری جنگ ایک ایسا خزانہ تھی کہ جس کے سامنے بیت اللہ الحرام اور حجاج کرام کا اس کے گرد طواف کم ہے۔ عرفات کا دن تھا، اسی بنا پر امام خمینی نے اپنے حج کے پیغام میں فرمایا، اے بیت اللہ الحرام کے سامنے بیٹھنے والوں، دشمنان خدا کے مقابلے میں کھڑے ہونے والوں کے لیے دعا کرو، دیکھیں کتنی عظمت ہے۔ اے بیت اللہ کے سامنے بیٹھنے والوں، دشمنان خدا کے مقابلے میں کھڑے ہونے والوں کے لیے دعا کرو، یہ تھے اور یہ ہیں وہ بلند چوٹیاں۔ یہ ہے وہ چیز جو انسان کو جنگی حالات میں اطمینان دیتی ہے، جنگ کے حق ہونے اور اس کی حقیقت پر یقین دیتی ہے۔ وہ میرے پاس آیا، اس کے کندھوں پر اوور کوٹ تھا۔ جنگ کی خصوصیات میں سے ایک اہم چیز ہر بات میں اخلاص تھا، باتوں میں اخلاص، عمل میں اخلاص، فکر میں اخلاص، معصومین سے گہرا تمسک۔ میرے پاس آیا، کندھوں پر اوور کوٹ رکھا ہوا تھا، پاؤں میں جراب نہیں تھی۔ میں نے اس کی طرف ایک نگاہ کی، شاید میرے دیکھنے میں کوئی خاص مقصد نہیں تھا۔ وہ مسکرایا، میرے ذہن میں اس کی یہ مسکراہٹ محفوظ ہے۔ کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ نے کیوں میری طرف یوں دیکھا ہے، اس لیے کہ میرا اوور کوٹ میرے کندھوں پر ہے اور میرے پاؤں میں جرابے نہیں۔ اس نے بتایا، میں نماز پڑھ رہا تھا، اسی حالت میں مجھے خبر ملی کہ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے۔ میں جرابے اور اوور کوٹ پہننے لگا تو خیال آیا، اے حسین، غلام حسین کے بیٹے، تم خدا کے سامنے اسی حالت میں پیش ہوئے ہو اور اب فلاں کے پاس تیار ہو کر جانا چاہتے ہو۔ اے میرے بہن بھائیو، وہ معاشرہ صالح معاشرہ بنتا ہے جس میں صالح افراد حاکم ہوں۔ پاک لوگ معاشرے کو پاک اور منظم بنا دیتے ہیں۔ جنگی ماحول کے پاک ہونے کی وجہ یہی تھی، اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ محاذ پر ایک نوجوان ان اشعار کو عارفانہ مستی میں پڑھتا تھا اور گریا کرتا تھا، اگر تور سینہ سے گزرو تو ارانی نہ کہو، گزر جاؤ، کہ اس تمنا کی قیمت لن ترانی کا جواب نہیں ہے۔ بعد میں وہ خود ہی جواب دیتا ہے۔ قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر خدا سے عرض کی، ارانی، مجھے اپنا دیدار کراؤ۔ جواب آیا، لن ترانی، تم ہرگز مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے۔ وہ کہتا ہے، اگر تور سینہ سے گزرو تو ارانی کہو اور مت گزرو، تم دوست کی آواز سنو، چاہے ارانی چاہے لن ترانی، ارانی وہ کہے گا جس نے تجھے نہ دیکھا ہو، تم تو ہمیشہ میرے ہمراہ ہو، پھر لن ترانی کا جواب کیا۔ یہ تھے حقیقی معنوں میں عارف، حقیقی معنوں میں عابد۔ یہ جنگ کی اہم خصوصیات تھیں۔ جنگ کی دوسری خصوصیت شاید یہ تھی کہ جنگ میں کسی بھی سطح پر انہیں کسی پاداش کی توقع نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہماری جنگ کا افتخار یہ ہے کہ اس زمانے میں کوئی رینک نہیں تھا، میرے کندھوں پر کپڑے کے یہ ٹکڑے نہیں تھے۔ اس وقت سردار، کرنل، بریگیڈیئر وغیرہ جیسے الفاظ رائج نہیں تھے، بلکہ برادر کا لفظ رائج تھا۔ لفظ برادر، برادر حسین، برادر احمد، برادر مہدی، یہ لفظ تھا جو رائج تھا۔ جنگ کے اختتام پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سپاہ کے سربراہ کی تنخواہ 2500 تومان، ایک عام سپاہی کی تنخواہ بھی 2500 تومان ہے، یہ جنگ تھی۔ ان خوبصورتیوں نے ہماری جنگ کو یہاں تک پہنچایا۔ والفجر 8 میں مجھے پتا چلا کہ ہمارے کمانڈروں میں سے ایک کمانڈر کا بچہ ٹریفک حادثے میں فوت ہو گیا ہے۔ میں نے اسے بلایا، جنگ عروج پر تھی۔ میں نے اسے کہا، میرے عزیز، یہ جنگ لمبی ہے، میں نے سوچا کہ اسے نہ بتاؤں کہ تمہارا بیٹا مر گیا ہے۔ میں نے کہا، یہ جنگ، یہ آپریشن طویل ہے، تم کچھ وقت کے لیے چلے جاؤ، تمہارا نائب یہیں رہے گا۔ وہ مسکرایا۔ جب وہ میرے پاس آیا تھا، حشاش پشاش تھا، جنگ کی سختیوں کے باوجود مسکرایا اور بولا، تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو، تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ عین شدید لڑائی کے دوران یہاں سے چلا جاؤں۔ میں نے کہا، ہاں۔ کہتا ہے، میرے بیٹے کی خاطر ایسا کہہ رہے ہو؟ وہ خدا کی طرف سے امانت تھا، میں نے گھر والوں سے رابطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ بچے کی تدفین کو انجام دے دیں، رضایت دے کر ڈرائیور کو بھی چھوڑ دیں۔ وقت گزر گیا۔ ایک دن یوم پاسدار کے موقع پر، اس کی شہادت سے ایک سال پہلے، ایک اجتماع میں جہاں سب پاسدار اکٹھا تھے، میں نے کہا، میں آتا ہوں اور مشورے کے ساتھ کسی ایک پاسدار کو بے عنوان مثالی پاسدار انعام دوں۔ میں اسٹیج پر آیا اور مثالی پاسدار کے موضوع پر گفتگو کرنے لگا، وہ بھی مجمع کے آخر میں بیٹھا تھا اور سفید بسیجی رومال سر پر باندھ رکھا تھا، ایک ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے تھا۔ یہ چہرہ میری آنکھوں میں تصویر بن کر آج بھی باقی ہے۔ جب میں اس کے نام پر پہنچا، یعنی جنگ میں مثالی پاسدار کا اعلان کرنے لگا، جو کہ ایک بہت بڑی غلطی تھی، میں نے بڑی غلطی انجام دی۔ پھر جب میں نے اس کا نام لیا تو مجھے محسوس ہوا جیسے زمین پھٹ گئی ہو اور وہ زمین کے اندر دھستا جا رہا ہو۔ وہ بہت زیادہ رونے لگا، اسے سہارا دے کر اٹھایا اور میرے پاس لائے۔ جب اس نے مجھ سے شیلڈ وصول کی تو آنسو بھری آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور کہا، تم نے مجھ پر ظلم کیا، یہ ثقافت نجات دینے والی ہے، یہ وہی تہذیب و ثقافت ہے جو ایک قوم کی بقا اور دوام دیتی ہے، یہی تہذیب و ثقافت ہے جو شہدا کو سر بلند رکھتی ہے۔ یہ لوگ سختیوں میں زیادہ مطیع تھے، کٹن حالات میں تابع تھے، جبکہ یہ عام طور پر نافرمانیوں کا وقت ہوتا تھا۔ وہ سختیاں، مشکلات، ایسی سختیاں اور مشکلات نہیں ہیں جو ایک معمولی بدن جھیل سکے، وہ جان دینے اور سر گوا دینے والی سختی، وہ کرب ہے، سخت تکلیف دے، اور کربناک حالات میں وہ سب سے زیادہ مطیع تھے۔ یہ جنگ اس وجہ سے ایک خزانہ ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور یہی وجہ ہے اس نظام کی سب سے بلند مرتبہ شخصیت جامع شرائط فقیہ، ہمارے ولی فقیہ، جنگ کی اس نشانی، اس بسیجی رومال کو رسمی و غیر رسمی نشستوں میں اپنے کندھوں پر لیے رہتے ہیں۔ دنیا بھر کے صدور کے سامنے ہمیشہ یہ ان کے گلے میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ اس تہذیب و ثقافت کی عظمت، احترام اور اس کی قداست ہے۔ اگرچہ یہ صرف ایک کپڑا ہے، جس طرح ہم ایک کپڑے کو آئمہ معصومین علیہ السلام کے حرم سے مس کر کے متبرک سمجھتے ہیں، پھر اپنی آنکھوں سے اسے بوسہ دیتے ہیں، اپنے ہمراہ لے جاتے ہیں اور بطور تبرک دوسروں کو دیتے ہیں، جنگ کی اس نشانی کو وہ اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، تربیت کے لیے ضروری ہے، اور اس معاشرے کی توقع ہے کہ محاذ جنگ کے ان دردوں کو محسوس کیا جائے۔ اسی لیے یہ کانفرنسیں، یہ اجتماعات اہم ہیں، ان یادوں کا تذکرہ اہم ہے، یہ ایک دن یا ایک نشست پر ختم نہ ہو جائے۔ الحمدللہ تمام مساجد دیہاتوں میں یہ سلسلہ جاری ہے اور اسی طرح ہر جگہ جاری رہنا چاہیے، اسی بنا پر خدا نے اس خون میں برکت رکھی ہے۔ میں کچھ باتیں کہنے سے قاصر ہوں، میں قاصر ہوں کہ بیان کروں آج ہمارے شہدا کے خون کے عالم اسلام پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے، ورنہ انتہائی خوبصورت تصاویر ہیں، ان ماؤں اور ان پاک دامن خواتین کے تسکین دل کی خاطر ان تصاویر کی منظر کشی کی جاتی۔ خدایا، ہم تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ دیتے ہیں، اس اجتماع کی عظمت اور ان قیمتی دلوں کی قسم دیتے ہیں کہ اس انقلاب اور اس مقدس نظام کو موعود حق امام زمان جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو سوپنے تک محفوظ رکھ۔ ہمارے عزیز رہبر، اس مجدد، حکیم اور اعلیٰ انقلاب و اسلام کے محافظ کی ہمارے لیے حفاظت فرما، ان کے دوستوں کو متحد اور ان کے دشمنوں کو منتشر فرما، ہمارے شہدا کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت عطا فرما، ان کے محترم خانوادوں کو صبر و اجر عطا فرما۔
صلوات بر محمد و آل محمد، السلام علیکم و رحمت اللہ۔